جعل الله في مقام حسن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد قال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على أشدكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بعينهم رأيتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم گرامی قدر شامل عزیز نوجوان بات مجبوریوں کے باعث کچھ عرصہ سے میری غیر حاضری ہو جاتی ہے جس غیر حاضری کا جہاں آپ کو احساس ہے وہاں مجھے بھی زبردست کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک کے کسی بھی حصہ میں کبھی جمعہ کی ذرا دینا لیکن کچھ دور سے اپنی خدمات اور کچھ دیگر جماعتی مجبوریوں مجھے اس غیر حاضری پر مجبور کیا ہے جس پر میں باہر آیا اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری ان مجبوریوں کے پیش نظر اس غیر حاضری کو محسوس نہیں کریں گے اور مسجد کی رونق اسی طرح برقرار رکھیں گے جس طرح کے پہلے سامنے مطلب آپ رات بہت ہی میری گفتگو کا اثر مستقل وہ مزہ ہے صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کئی بار اس پر میں ساتھی بات کر چکا ہوں. اس پر سے آخری بات کر چکا ہوں کہ صحابہ رسول دین کے لیے بنیادی اور اساسی حیثیت کے مالک ہیں. قرآن و سنت کی صورت میں ہم اور ہمارے سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں تک دین اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وساطت سے پہنچا. یہ دین کی اولین راوی ہے. انہوں نے یعنی اصحاب رسول وہی کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا, چاہے وہ وہی قرآن کی صورت میں ان کے سامنے آئی اور چاہے وہ وہی احادیث رسول کی صورت میں ان کے سامنے آئی, انہوں نے اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ محفوظ کیا اور پوری دیانہ داری کے ساتھ اسے محفوظ کیا. اچھا ہمارے رسول کی دین کو نقل کرنے میں دیانت داری کے لیے دیانت داری کے ثبوت کے لیے بھی حدیث نبوی کا واقعہ پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا. ہر کرتے آتا ایک شخص چوری کرتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے تو کیا یہ زانی اور چور بچا جائے گا جنت جائے گا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ مسلمان ہے مومن ہے وہ جنت جائے گا. چوری اور زنا دونوں خطرناک حد تک جرم ہے. انتہائی غلیظ اور گلونے جرائم میں ان کا شمار ہوتا ہے. دونوں جرم معاشرتی بد اخلاقی میں اپنی مثال آپ ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ امت کو سمجھانے کی غرض ہے کہ جو شخص عقائد صحیح رکھتا ہو اس عقائد میں کہیں کوئی پروشت نہ ہو, اختلاف نہ ہو, یعنی وہ ایمان لا کر پھر مرتد نہ ہو گیا. عقائد اگر اس کے صحیح ہے اللہ اور اس کے رسول پر وہ ایمان لائے دل سے لیکن بدعمل چوری ہے زنا ہے نماز نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا اور برائیوں میں مبتلا یہ بدعمل ہے تو در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقیدہ سمجھا رہے تھے کہ اگر عقیدہ صحیح ہے کسی شخص کا اور پھر اس میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں تو انجام کے لحاظ سے وہ اپنے جرائم کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت ضرور داخل ہوگا. میں پیغمبر علیہ السلام وضاحت کرنا چاہوں اپنی جگہ پہلے کیا گزر رضی اللہ عنہ تعجب کے لیے میں دوبارہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ جنا کرے چوری کرے پھر جنت چاہے تعجب تھا انہیں اتنا بڑا جرم اتنا گنونا سے اور اس کا مرتکب پھر جنت چاہے. نبوت نے جواب میں ارشاد فرمایا تو ضرور جائے. بات ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام عقیدے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ بدعمل سزا کی مستحق ضرور ہے لیکن بدعملی کی بنیاد پر ابدی جہنم نہیں. ابدی جہنم بس عقیدے کی بنیاد پر آتی ہے. بدعملی کی بنیاد پر انسان سزا کا ضرور مستحق ہے لیکن وہ سزا محدود سزا ہے ابدی سزا نہیں. ایک شخص عقیدہ صحیح رکھتا ہے لیکن برے کام بھی کرتا ہے تو یہ اپنی برائی کی سزا ضرور بھگتے گا. نماز نہیں پڑھی تو اس کی سزا بھگتے گا. روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی سزا ضرور بھگتے گا. حج نہیں کیے طاقت کے باوجود تو سزا ضرور بھگتے گا. زکات کی ادائیگی نہیں کی ہے اس کتاب کے باوجود تو سزا ضرور ملتے گی. چوری کرتا ہے گنا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے بہرحال کوئی بھی خرابی کر رہا ہے جو بدعملی کی ذات میں آتی ہے تو وہ اپنی اس بدعملی کی سزا تو ضرور بھگتے گا لیکن وہ سزا معدود سزا ہوگی یا معدود نہیں ہوگی. کچھ عرصہ سزا بھگتنے کے بعد وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سفارش سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا. نابالغ اولاد کی سفارش سے مسلمان کو فائدہ پہنچے. با کردار با عمل حافظ قرآن کی سفارش سے بھی مسلمان کو فائدہ پہنچے. با عمل نیک اور صالح عالم کی سفارش سے بھی مسلمان کو فائدہ پہنچے گا اور یا اللہ صحابہ کرام کی سفارش سے بھی مسلمان کو فائدہ پہنچے گا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت اور سفارش تو یقینی بات ہے کہ ایک شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں لائے گی. وہ تو کتی چیز ہے اس کا تو قرآن و سنت کے بے شمار دلائل موجود ہے. اس میں تو کوئی قطعی کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تو ایک بدعمل شخص اپنے جرم کی سزا بھگت کر جنت ضرور داخل ہو لیکن اس کا یہ مفہوم نہ سمجھا جائے کہ چلو جنت تو مل جانی ہے لہٰذا جرم کرتے جائیں. نہیں, اس لیے کہ جہنم میں ایک منٹ اور سیکنڈ رہنے کی بھی انسان میں جرت نہیں ہے. کہ جائے کہ ہزاروں سال جہنم میں جلے یہ مسلمان کو سوچنا نہیں چاہیے کہ چلو میں جرم کرتا رہتا ہوں کوئی بات نہیں عقیدہ چاہیے بخشش ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی جسارت کی بنیاد پر کہ چلو دبا کے جرم کرتے بخشش ہو ہی جائے گی. رب بولے جب کسی کے درخت کر لے اور مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان سے نہ ہو کہ تو نے ایک صحیح نقطہ نظر سے یہ فائدہ اٹھا کے اس کی جرت کی ہے کہ چلو میں جرم کرتے رہتا ہوں بخشش تو ہر حال ہو جانی ہے. تو اہم ان کے لیے کہ رب بولے جب اس کو اسی جرت کی سزا دے دے کہ آخری وقت ایمان کے موت نہ ہو. تو جب ایمان پہ موت نہیں آئے گی پھر تو بس اس کی کوئی صورت نہیں, کوئی راستہ ہی نہیں. اس لیے مطلوب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جرم ہی کرتا رہے. بتانا یہ چاہتا ہوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی وضاحت فرما گئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ ایک شخص چوری کرے جنا کرے پھر بھی وہ جنت جائے؟ آقا فرماتے جائے جیسا کہ میں آج کر رہا ہوں عقیدے کی وضاحت مت دیتی کہ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے ایمان صحیح ہے اس کے ایمان میں عقیدے میں کفر اور شرک یا ارتداد نہیں وہ ضروری ہے کہ دین میں سے کسی چیز کا انکار نہیں مثلاً قیامت ایمان رکھنا ضروری ہے دین میں سے جنت اور دوزخ پر ایمان رکھنا کے لیے ہے ضروریات دین میں سے ملائکہ کا ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے آسمانی سچی کتب پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں شمار ہوتا رب العزت کی جانب سے آنے والے سچے پیغمبروں کی صداقت سے تسلیم کرنا ضروریات دین میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ماننا آخری رسول ماننا اور اللہ سے معصوم باقی ساری مخلوق سے اعلی افضل اتقا عالم تسلیم کرنا یہ بھی ضروری آدمی ہے. ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ماننا ایمان ہو اور جن کا انکار کفر بن جائے اسے ضروریات دین کہتے ہیں. اور یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی ضروریات دین ہے کہ کہیں وہ کسی وقت کی مغالطہ میں اس کا انکار نہ کر دیں. ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن پہ ہر حال ہر وقت ہر قیمت پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ضروریات دین میں یہ چیز شامل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آخری رسول ہیں اور پھر سب سے اعلیٰ اور افضل رسول ہیں. یعنی اگر محمد رسول اللہ کو صرف رسول مانتا اور آخری نہیں مانتا تو اس نے گویا رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا یہ مسلمان نہیں شمار ہوگا. آخری بھی مانتا ہے رسول بھی مانتا ہے اور آخری بھی مانتا ہے لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل نہیں مانتا پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا. یہ مطلب ضروریات دین کا کہ ان ضروریات دین میں سے ہر ایک چیز کو ہر وقت ماننا اور ان پر ایمان رکھنا. اور ہر مسلمان کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ گھروں میں خواتین کو بچوں کو رشتے داروں کو یہ بتلایا کہ یہ چیزیں ضروریات دین میں ہیں ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کا اگر انکار ہو گیا تو پھر وہ شخص مسلمان نہیں رہ سکتا. مثلا باقی ساری چیزیں مانتا ہے لیکن کہتا ہے میں اللہ کے فرشتے نہیں مانتا یہ مسلمان نہیں ہوگا. باقی سب چیزیں مانتا ہے لیکن کہتا ہے میں قرآن کی صداقت نہیں مانتا یہ بھی مسلمان نہیں ہوگا. ہر چیز مانتا ہوں لیکن یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتا مسلمان نہیں ہوگا. ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کفر ہے. باقی چاہے ساری چیزوں کو ساری ضروریات دین کو مانتا ہوں لیکن کسی ایک ضروری دین کے مسئلے کا انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو فطری طور پر ثابت ہیں اور ان پہ ایمان رکھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مسلمان ہونا چاہتا ہے یا مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے اور ایمان رکھتا ہے. اس کے لیے ان میں سے ہر ایک چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کو وعدہ لا شریک ماننا ہر چیز پر ہر وقت قادر ماننا صرف اور صرف اسی ذات کو معبود ماننا اسے ایسا کمشنی شے ماننا کہ اس کی کوئی مثال نہیں اسے عالم الغیب تسلیم کرنا اسے علیم بذات الصدور ماننا اسے حی اور قیوم ماننا اسے عظیم اب بھی ماننا ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, یہ تسلیم کرنا, یہ یقین رکھنا کہ اس کی کوئی کچھ نہیں, اس کی کوئی بیوی نہیں, کوئی بچے نہیں, کوئی اولاد نہیں, کوئی خاندان نہیں, کوئی کنبا نہیں, کوئی قبیلہ نہیں, وہ بالکل ایک ہے تنہا. یہ عقیدہ رکھنا رب العالمین کے لیے ضروریات دین میں شامل ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے لیکن ساتھ معاذ اللہ یہ بھی کہے کہ اس کی بیوی تھی, جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مریم معاذ اللہ اللہ کی بیوی تھی, یا اللہ کو مانتا ہے ساتھ کہتے ہیں اس کی اولاد بھی, جس طرح عیسائی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے, تو یہ اللہ کا انکار یہ کچھ ہے. ضروریات کے دین میں سے ہر ایک مسئلے کو مان ایمان کے لیے لائے. جس میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ایک مانے, اس کا کوئی شریف نہیں, ہر ایک صفت میں وہ بے مثال, ہر صفت علم میں, قدرت میں, عبادت میں, یعنی وہ تنہا معبود ہے, اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی, کس نے اسے ایک مانے, تنہا مانے اور بے مثال مانے. یہ وہ ضروری عقائد ہیں کہ جو رکھنے لازمی ہے اور جن کے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا. اگر ضروریات دین پر پورا ایمان اور پھر کہیں اس کی زندگی میں بدعملی آ گئی تو یہ شخص اپنی بدعملی کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا. ضروریات دین کی بات کر رہا تھا تو یہ بھی واضح کر دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول ماننا یہ بھی ضروریات دین میں شامل ہے. صحابی تو بہت ہیں, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, طلحہ, زبیر, معاویہ بن ابی سفیان, ابو ہریرہ, یعنی جن کے جہاں آپ تمام صحابی ہیں سچے, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن ان صحابہ کرام کی حیثیت کسی اور عنوان سے اپنی ایک مستقل حیثیت ہے, اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیثیت اپنی ایک امتیازی حیثیت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول ماننا ضروریات دین میں شامل ہے, جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروریات دین میں شامل ہے, محمد کو رسول ماننا صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات دین میں شامل ہے, اللہ کے ملائکہ کو تسلیم کرنا ضروریات دین میں ہے, جنت اور دوزخ کو تسلیم کرنا ضروریات دین میں شامل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا ضروریات دین میں شامل ہے. اسی طرح بہن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول ماننا ضروریات دین میں شامل ہے. میرا مزید وقت کیجیے بات دیر میں بیٹھ جائے. ضروریات دین کیوں ضروریات دین بن گئی, یہ کیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن کا انکار کفر بنتا ہے. اللہ ایک, یہ عقیدہ ضروریات دین میں شامل ہے. دلیل اس پر قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ واضح عقیدہ ہے. اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی دوسری شہر سوچ سکے کہ شہر احد کا معنی کوئی اور ہو, سمجھ کا مفہوم کوئی اور بن جائے. احد کا معنی ایک, سمجھ کا معنی بے نیاز, لم یلد ولم یولد کا معنی نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, ولم یکن له کفوا, اس کی کوئی کفو, کوئی کنبا, کوئی خاندان, کوئی قبیلہ نہیں ہے. یہ الفاظ اپنی جگہ صریح ہیں, جن کا کوئی دوسرا مطلب نہیں نکل سکتا کہ آدمی سوچے کہ شاید آپ کا معنی کوئی اور بنتا ہو سوائے ایک کے, سمجھ کا معنی بے نیاز کے سوا کوئی اور بنتا ہو, لم یلد کا معنی کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, کوئی اور مطلب اس کے سوا نکلتا ہو. یہ الفاظ اپنی جگہ واضح
گے قطعی دلالت سنیے جن کا کوئی اور مطلب نہیں نکل سکتے ضروری آپ کے دین کی یہ تعریف ہے کیوں وہ مسئلہ اتنا کلیئر اتنا واضح اتنا دو ٹوک ہوتا ہے کہ اس میں ایک عام آدمی کو بھی کوئی مخالفہ نہیں لگ سکتا کوئی شک نہیں پیدا ہو سکتا کوئی شبہ نہیں آ سکتا وہ مسئلہ ضروریات دین میں شامل ہوتا ہے اس کا ماننا ایمان ہوتا ہے اور اس کا انکار کفر ہوا کرتا ہے تو جس طرح اللہ رب العزت کو ہم ایک مانتے اور کہتے ہیں یہ ضروریات دین میں تو اس سے یہ واضح دلیل ہے قرآن حکیم کی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مطلب ہے آج کی رسالت پر بڑی واضح دلیل ہے محمد رسول اللہ قرآن لفظ کہ محمد اللہ کے رسول ہے اس میں کوئی دوسرا مطلب نہیں کر سکتا کلیئر بات ہے ماتا نہ محمد نہ رہا جن میں جگا لے تم کھلی بات ہے کیا آخری رسول ہے اس میں بھی کوئی ایسٹیج نہیں کوئی دوسرا مفہوم مطلب نہیں نکل سکتا اسی طرح قیامت کی بات ہے یس ارونا کا انصاف قرآن عند اللہ قیامت کے لیے قرآن نے کھلا اعلان کر دیا کہ اس میں ہم نے لیکن کب آئے قرآن علم عند اللہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے لیکن اس میں آنا ضرور ہے قیامت ضرور آئے گی یہ واضح رقصوں کے ساتھ ثابت ہے اس لیے یہ بھی ضروریات دین میں شامل ہوگی ملائکہ کا وجود تسلیم کرنا ضروریات دین میں سے اس پر بھی واضح الفاظ قرآن کے موجود ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ ملائکہ وجود رکھتے ہیں ملائکہ ایک قوم ہے ملائکہ ایک مخلوق ہے اس لیے ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے جبریل کا ایمان رکھنا لازمی اور ضروریات دین میں سے تو قرآن حکیم نے بڑا کہا ہے کہ جبریل اترتا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی آتا رہا ہے قرآن میں متعدد جگہ جبریل کا نام آیا ہے الفاظ آئے یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں شمار ہوتی ہیں اور ان پر واضح واضح قرآن حکیم کی آیات موجود ہے جن کا کوئی اور مطلب دوسرا نہیں نکل سکتا کہ شروع پیدا ہو سکے ضروریات کے دین انہیں کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شک کی سورج کی گنجائش باقی نہ رہ جائے شامل نہیں ہوتا کسی طرح ضروریات کے دین میں شامل ہے یہ بات کہ ابو بکر صحابی رسول ہے اور اس پر قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے ثانی اصل کہ روما فی الحال یقول و لساحگی یہ لفظ قرآن کا لساحگی ابو بکر کے لیے آیا ہے اور شاید آپ سمجھتے ہیں صحابی کے معنی میں تو حضرت ابو بکر کی صحابیت پر قرآن کی واضح آیت اور بالکل بغیر کسی یعنی ایک سے دلالت کر رہی ہے لساحگی کا ایک ہی مطلب ہے کہ ابو بکر غار میں پیغمبر کے ساتھ تھے ایک ہی مطلب ہے کہ غار میں خود رسول نے ابو بکر کو صحابی تسلیم کہا ہے اور ایسی مطلب ہے کہ رب العزت نے ابو بکر کو صحابی رسول کہہ کر ان کے متعلقہ اپنے رسول کو بات یاد دلائی ہے اور بیان کیا سانیت نے ان کے روما فرقار اس سکول و لسان بھی میرے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب آپ غار میں فرما رہے تھے لسان بھی اپنے صحابی کو لا تحسن غم نہ کیجئے ان اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ لساحبی کا لفظ ابو بکر کے لیے آیا ہے لساحبی کا لفظ وحی کے ذریعے اترا ہے لساحبی کا لفظ قرآن بن کے آیا ہے لساحبی کا لفظ جبریل لایا ہے لساحبی کا لفظ رب کی کلام ہے لساحبی کا لفظ پیغمبر پر وحی بن کے اتر چکا ہے اور آج تک اللہ کی آخری لاریب کتاب میں موجود ہے لہذا اس بنیاد پر ابو بکر کو محمد رسول اللہ کا کر بیٹھے کہ جو ایمان کے لیے لازمی اور ضروری تھا تو باقی عبادت اس کی رائے گاہ جائے گی یا نہیں جائے گی بالکل جائے جائے گی ضروریات کے دین پر ایمان رکھنا ہر وقت ہر لمحہ مرد عورت ہر جوان بچے کے لیے لازمی ہے گھروں میں اس کی تبلیغ ہونی چاہیے عادت کی ساتھ کریں نسل نو کو بتلائیں کہ یہ چیزیں ضروریات دین میں ہیں ان کے ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک چیز میں اگر انکار آ گیا تو وہ شخص مسلمان نہیں رہے اپنے آپ کو بے شک کوئی مسلمان نہیں با یزید بستانی کہتے رہے لیکن اگر اس کے عقیدے میں ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار ہے تو ہم اسے مسلمان تسلیم, ہم کون ہوتے ہیں قرآن و سنت اسے مسلمان تسلیم نہیں کرتے. ہم نے کوئی اپنی طرف سے تھوڑی بات کری, قرآن و سنت ایسے شخص کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے عقیدے میں کسی ایک ضروری مسئلے کا, جسے ضروریات دین کہا جاتا ہے, انکار پایا جاتا ہے. اور بہت کوتاہی ہوتی ہے, بعض اوقات دینی معلومات نہ رکھنے کے بعد یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ضروریات دین کون کون سی ہے, کہ اس پہ آدمی ایمان رکھے, پختہ یقین رکھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے تھے, شاید آپ کے ذہن سے مضمون نکل جائے, مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر وہ ضروریات دین پہ ایمان رکھتا ہے, عقیدہ اس کا صحیح ہے, مسلمان ہے, تو وہ اپنی بدعملی کی سزا بھگت کر جنت ضرور جائے گا. حضرت ابو ذر سوال کر رہے ہیں, آقا ایک شخص زنا کرے, چوری کرے, پھر بھی جنت جائے گا؟ آقا نے جواب دے دیا, جائے گا. کیوں جواب دیا؟ میں یہ کر رہا تھا, سمجھا رہا تھا کہ اس کا اگر عقیدہ صحیح ہے تو اپنی اس جرم کی سزا بھگت کے جنت جائے گا, چاہے پیغمبر کی سفارش سے جائے, چاہے رب العزت اس پہ رحم کر دے, بہرحال اس نے جانا کیونکہ اس کا عقیدہ تھی, برے کام کی سزا بھگت لے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تعجب کے طور پر دوبارہ پوچھتے, یا رسول اللہ چوری کرے, زنا کرے, پھر جنت, پھر جنت جائے گا؟ آقا نے دوبارہ بھی جواب فرما دیا کہ جائے گا. تیسری مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مزید تعجب کے لہجے, حدیث پاک کے الفاظ اس تعجب کو واضح کرتے ہیں, مزید تعجب کے لہجے میں پوچھا, آقا چوری کرے, زنا کرے, پھر بھی جنت جائے گا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا, اور جواب دیا بڑا سخت لہجے میں, فرمایا اعلی رحمی انت ابی ذر, ابو ذر اگر تو اپنا ناک خاک میں رگڑ ڈالے تب بھی یہ جنت جائے. تیسری مرتبہ جب حضرت ابو ذر نے تعجب کے طور پہ پھر پوچھا, آقا چوری اور زنا یہ جرم کرنے کے بعد بھی وہ شخص جنت جائے گا, تو پیغمبر نے داخ دی ہے اللہ رحمی انفی ابی ذر, کہ چاہے تو اپنا ناز خاک میں رگڑے تب بھی اس نے جنت جانا, چونکہ اس کا عقیدہ صحیح, اپنے جرم کی سزا بھگتے گا. بتلانا یہ چاہتا تھا کہ اصحاب رسول دین کی بنیاد جان اور اساس تھی, اور ان کی دیانت داری کا یہ عالم ہے کہ یہ الفاظ اللہ رحمی انفی ابی ذر پیغمبر نے ناراضگی کے طور پہ فرمائے, پیغمبر نے ڈانٹ کی ہے اپنے شاگرد کو, رسول نے ڈانٹ کی ہے اپنے ساتھی کو, پیغمبر نے ڈانٹ پلائی ہے اپنے صحابی کو کہ تو اپنا ناک ہاتھ میں رگڑ تب بھی یہ جنت جائے گا. صحابی رسول کی جانبداری کی ڈانٹ دے کہ جو لفظ رسول نے ناراضگی کے طور پہ فرمائے تھے لیکن چونکہ نکلا رسول کی زبان سے تھے, ابو ذر نے اپنی عزت نہیں دیکھی, اپنا وقار نہیں دیکھا, اپنی عظمت نہیں دیکھی, صدیوں تک امت تک پہنچا دیا کہ میرے رسول نے ناراض ہو کر مجھے یہ لفظ کہے تھے لیکن چونکہ رسول کی زبان سے نکلے میں اپنی عزت اس پہ قربان کرتا ہوں, لیکن رسول کی زبان سے نکلا ہوا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت ابو ذر مسئلہ بیان کر دیتے کہ بھائی آقا فرما گئے کہ اگر کوئی شخص بدعمل ہو, چوری کرے, زنا کرے, برے کام کرے, لیکن عقیدہ صحیح ہو تو جنت جائے گا, اتنا فرما کہ ابو ذر چپ ہو جاتے, مسئلہ تو بیان ہو گیا تھا. اللہ رحم انفی ابی ذر کے لفظ جو پیغمبر نے بطور ناراضگی اور ڈانٹ کے فرمایا تھا یہ نقل نہ کرتے, مسئلہ پھر بھی بیان ہے, لیکن یہ لفظ نقل کر کے صحابی رسول نے اپنی دیانت واضح کی ہے اور پیغمبر کے ارشاد کی بکت واضح کی ہے. تو کوئی لفظ اگر رسول نے کسی وقت ناراضگی میں بھی فرما دیا ہے تو صحابہ نے وہ لفظ بھی چھپایا نہیں, اس کو بھی امت تک پہنچا دیا ہے. اصحاب رسول دین کی جڑ بنیاد اور اساس ہی ان کے پورے دین کی عمارت کھڑی ہے، ان پر پورے دین کا مدار ہے. اگر اصحاب رسول کا انکار ہو گیا تو دین ثابت نہیں کیا جا سکتا. پیغمبر کے ارشادات کے راوی صحابہ ہی، قرآن کے راوی صحابہ ہی، قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ ہی، احادیث رسول کو جمع کرنے والی اصحاب رسول کی جماعت ہے. اگر وہ لوگ مجروع ہو گئے، ان کے تنقید کو جائز قرار دے دیا گیا، ان کو برا بھلا کہنا ثواب سمجھ لیا گیا، تو نتیجتاً پورے دین کی عمارت مسمار ہو جائے گی. آپ کو ایک مسئلہ بھی، ایک دین کا مسئلہ بھی آپ پورے یقین کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کو نظر کرنے والا شخص مشکوک ہے. جب بات کرنے والا مشکوک ہو، اس کی بات میں وزن نہیں رہتا. بات کرنے والا جھوٹا ہو، اس کی بات کی اہمیت نہیں رہتی. بات کرنے والا دھوکے باز ہو، اس کی بات میں کوئی مقد باقی نہیں رہ جاتی ہے. بات پوری سچی ثابت ہوتی ہے کہ جب کہنے والے پر اعتماد ہو کہ یہ تخت عذاب پہ چڑھ سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. عسکری پہن سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. بیڑی پہن سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. آنکھیں نکلوا سکتا ہے، کلیجہ نکلوا سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. جب کسی شخص کی یہ مقد سامنے آئے گی، تب جا کر اس کی بات پہ کوئی یقین آتا ہے اور اس یقین کی بنیاد پہ عقیدہ بنایا جا سکتا ہے. ورنہ مشکوک بات پہ کبھی عقائد بنی یا نظریات بنے یا مشکوک باتوں پر کبھی کسی عقیدے کو آگے پھیلایا جا سکے. تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اصحاب رسول دین کی جڑ، بنیاد اور اساس تھے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک عرصہ دراز تھے مجھے اصحاب رسول کو اپنی تمام تر سرگرمیوں کا مرکزی نقطہ قرار دیے ہوئے ہوں. اس سے اب پوری پاکستان کی سنی کہوں پوری طرح پوری وضاحت کے ساتھ مطلع ہے، کسی کو کوئی اس نہیں جہاں تک میں پہنچ سکا ہوں. میں نے یہ شخص دور کرنے کی کوشش کی الحمدللہ کہ ہم اس بات پر دیانتداری کے ساتھ محنت کرنا چاہتے ہیں. کیوں اصحاب رسول جڑ ہے، بنیاد ہے. اگر بنیاد مضبوط نہ ہوئی تو اس کے قائم کی گئی عمارت کبھی مضبوط نہیں ہوگی، نہ اس کے کوئی بھروسہ کیا جا سکے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، نامسائل حالات میں، انتہائی مشکل حالات سے گزر کر اس موقف کو امت مسلمہ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی. کسی نے اس کو مانا نہیں مانا، یہ اس کی اپنی مرضی. رب کسی کو ہدایت دے یا نہ دے، یہ رب کی مرضی ہے. لیکن جہاں تک اس موقف پر محنت کا تعلق تھا یا کوشش کا تعلق تھا، فخریہ نہیں کہتا، رب العزت فخر، تکبر اور غرور سے محفوظ رکھے. حسب استطاعت، جتنی ایک ناتواں شخص میں ہمت ہوتی ہے، حسب استطاعت یہ موقف پاکستان کی پوری سنی قوم کو سمجھانے میں کوئی کوتاہی اب تک نہیں کی. چاہے راستے میں کانٹے آئیں، چاہے رکاوٹیں آئیں، چاہے مشکلات آئیں، آپ کی زندگی چاہے کتنی عجیبن ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس موقف کو سمجھانے میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کوتاہی نہیں کی. لیکن پھر بھی انسان ہے، اگر اس موقع کو سمجھانے میں کوئی کمی کمزوری باقی ہے اور ضرور ہوگی، جیسے میں مطلع لوں تو مجھے مطلع کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض کمزوری اس میں اپنی باقی ہوں اور آپ بھی اس سے مطلع نہ ہوں، میں بھی مطلع نہ ہوں، رب انہیں جانتا. بہرحال جہاں تک بشری تقاضے کا تعلق ہے، جو میرے اندر ہمت تھی، استطاعت تھی، جتنا قدم اٹھایا جا سکتا تھا وہ اٹھائے، اور یہ سوچ کر کہ اس بنیاد کو مضبوط کر دیا جائے. جب یہ بنیاد مضبوط ہو جائے گی، کوئی شخص کبھی بھی غلط عقیدہ نہیں اپنا سکے گا. اس کی پہلی نظر اٹھے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیے، اس دین کو ماننے والے کیسے کیسے لوگ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ رب العزت فرماتی ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، اے نصراط المستقیم صراط اللہ الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں وہ راہ بتلا کہ جو راہ سیدھی ہو، اور کن لوگوں کی راہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ ہم چاہتے ہیں کہ جن پر تو نے انعام کیے، اب انعام کن پہ کیے؟ پھر رب نے ایک اور جگہ اس کی وضاحت کی، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ رب نے وضاحت کر دیے، نبیوں پر انعام ہے، صدیقین پر انعام ہے، شہداء پر انعام ہے، صالحین پر انعام ہے، ہم ہر نماز میں اپنے رب سے راہ وہ مانگتے ہیں کہ جو راہ ان لوگوں کی ہو کہ جن پر رب نے انعام کیے، تو سب سے بڑا انعام رب نے صحابہ پہ کیے جن کے لیے خود اعلان کرتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کے سارے صحابی جلتی ہیں، یہ اعلان میرا نہیں، کسی مفتی نوکری کا نہیں، کسی عربی کتاب کی آج عبارت نہیں ہے، جبریل یہ مسئلہ ہے، رسول کے اترے ہیں، رب نے 1400 سال پہلے اتار کے واقعے واج کا لفظ میں اعلان کر دیے، محمد رسول اللہ کے تمام صحابی جنتی ہیں، لفظ کون سا قرآن لایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنا جنت کو کہتے ہیں، رب کہتے ہیں میں نبی کے صحابہ تمام کے تمام سے جنت کا وعدہ کر چکا ہوں، اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ اور یہ وہی خالق ہے جو اسی پیغمبر کی جماعت کے لیے اعلان کرتا ہے، وہ سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ نے مہاجرین انصار اور ان کی پیروی کرنے والوں پر اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، تو جن پہ رب راضی ہو وہ انعام یافتہ طبقہ ہے یا نہیں؟ جی رب کی رضا، تو جو ہے رب کی رضا اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے، رب کی رضا اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس کائنات کی بات نہیں اگلے جہان میں بھی سب سے بڑی نعمت ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن، قیامت کے دن رب پوچھے گا جنتیوں سے خوش ہو، کوئی اور چیز چاہیے؟ ہر جنتی کہے گا اللہ خوش ہے، کچھ نہیں چاہیے، اور کیا چاہیے؟ ہر قسم کی نعمتیں ملتی ہیں، جب تمام جنتی بے اتفاق یہ کہہ چکے ہیں اللہ خوش ہے اور کچھ نہیں چاہیے، تو رب اعلان کرے گا میں تم سے راضی ہوں، جب یہ اعلان رب کا آئے گا ہر جنتی طرف اٹھے گا، اللہ جو لطف تیرے اس اعلان میں آئے یہ لطف تیری جنت کے کسی پھل میں نہیں ہے، یہ انعام سب سے بڑا جو جنت کی بھی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، رب نے پیغمبر کی جماعت کو اس دنیا میں دے دیجیے، اعلان کر دیجیے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس گواہی ہونا کا تشا درا فعلم ما فی قلوبہم فانزل الذکر، یہ وہ انعام ہے جو سب سے بڑا انعام ہے، تو میں عرض کیا کر رہا تھا، ہم رات دن 5 مرتبہ نماز میں مانگتے ہیں اللہ وہ راہ بتلا جو سیدھی ہو، اس راہ پہ چلا جو راہ ان لوگوں کی ہو جن پر تو نے انعام کیے، صراط الذین انعمت علیہم، تو صحابہ سے بڑی انعام یافتہ جماعت اس دھرتی پر انبیاء کے بعد دوسری کوئی نہیں، یہ جڑ اور بنیاد ہے میرے اور آپ کے دین اور عقیدے کے لیے، اس لیے مسلسل میں اس پہ محنت کرتا چلا رہا ہوں، رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا ہے، معاویہ ابن ابی سفیان کی سیرت، کیریئر اور کردار مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ کبھی میری مدا بھی کر، جھنجھوڑتا ہے معاویہ کا کیریئر، جھنجھوڑتا ہے معاویہ کی سیرت جھنجھوڑتی ہے، جس نے ہزاروں مربع میل عراق فتح کر کے اسلام کے جھنڈے لہرائے، معاویہ ابن ابی سفیان کی کتابت سے وہی مجھے جھنجھوڑتی ہے کہ کبھی میرا نام بھی لو، معاویہ ابن ابی سفیان کا تدبر جھنجھوڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اختلاف کو مٹا کر دنیا ایک جھنڈے کے نیچے کھڑی کر دی تھی، کبھی میرا نام بھی لو، معاویہ کا کردار جھنجھوڑتا ہے کہ زارا کا بیٹا حیدر کردار کا لہو نواز رسول میرے ہاتھ پہ بیٹھ کرتا مجھے امام مقتدا مانتا نظر آتا ہے، مولوی کبھی میرا نام بھی لے، معاویہ کا تقدس خلافت, معاویہ کا وہ رشتہ جو رسول سے ہے وہ مجھے جھجھوڑتا ہے کہ میں اس عظیم قائد کو, میں اس عظیم ثبوت کو, ملت اسلامیہ کے اس قابل فخر فرزند کو نذرانہ عقیدت پیش کروں. اس مناسبت سے کہ باعث رجب المرجب کو معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کا دن ہے, میں آج یہ چاہتا تھا کہ ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک بنیاد رکھوں کہ صحابی رسول, اصحاب رسول میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے, اور در مزہ ہے مختلف اصحاب رسول کے ایام میں ان کا تذکرہ ہم اپنے ایمان کی تازگی سمجھتے ہیں. رجب المرجب کا مہینہ رواں ہے, اس کی 22 تاریخ کو معاویہ بن ابی سفیان نے دنیا چھوڑی, دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کا سفر باندھا ہے, اور اس 22 رجب کو کچھ اطمینان دین و ملت معاویہ بن ابی سفیان کی وفات پر کنڈے کے نام سے حلوہ تیار کرتے ہیں, اور پوری ملت اسلامیہ کے قلب و جگر پر چھری کھینچتے ہیں. حتیٰ کہ میں دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سنیو, تمہارے ممبروں نے رات کے کچھ ملا جنہیں صرف دائیں رکھنی اور ملا پھر ملا اپنے ملا بن گئے, اور انہیں اپنے عقائد و نظریات کا علم نہیں تھا. جب انہیں عقائد و نظریات ایک سنگے کی پلیٹ کے قربان کیے, وہ بھی بائیس رجب المرجب کو بڑی پاس کے ساتھ حلوے پر ختم کر کے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتی ہے. سنیو, تم نے اپنی نسلے لو کا قتل عام کیے, تم نے اپنی نظریات کا پرچار نہیں کیا. میری سنی بہن, میری سنی ماں کہتے ہیں بھائی سارے رسول اور پیغمبر کی زوجہ طیبہ کے بھائی کی موت پر خوشی کا حلوہ تیار کرتی ہے, جہالت میں تیار کرتی ہے, غفلت میں تیار کرتی ہے, دین نہ جاننے کی وجہ سے تیار کرتی ہے. سپاہ صحابہ اسی بنیاد پر گھر گھر بستی بستی چاہ چاہ کریا کریا ایسے صحابی رسول کی عظمت تقدس شرافت عزت دیانت علم فہم اور ادائیگی کو بیان کرتی پھر رہی ہے تاکہ سنی سنی بن جائے. میں تو سارے رسول کو آج کرانیہ گڑھ کہنے کا یہودی ریجن ترت کر رہا ہے. آپ کے کماریہ کا واقعہ اخبارات میں پڑا ہوگا, پورا ایک دن پورے شہر میں ہڑتال رہی ہے. ایرانیہ یہودی ایجنٹوں نے, ایرانیہ کفر کے ناقوسوں نے, ایرانیہ اسرائیل کی یہودی لاٹھی نے اصحاب رسول پہ تر رہا کیے, جس طرح کے جواب میں پورے شہر میں ہڑتال کیے, اور اس وقت تک انتظامیہ کمالیہ نے صرف 3 آدمی گرفتار کیے, جبکہ تولا جلوس میں کیا گئے جس میں 30 گنڈے پڑھا کر رہے تھے. میں واقعی کہتا ہوں کمالیہ کی انتظامیہ کو کہ اگر تم نے تمام مجرم نہیں پکڑے تو عید کے عید بنا دی جائے گی کفر کی دجل کی شہادت. دشمن پر یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم موت و زندگی برابر کر چکے ہیں, اور میں آج آپ کو اس بات کا بھی گواہ بناتا ہوں. میں نے صدر مملکت کے نام ایک درخواست اپنے نام سے لکھ دی, معلوم نہیں زندگی کب تک ہے لیکن گواہی
بیرون ملک میرے مولانا عبدالستار صاحب توسی، مزدورانہ چنوٹی اور چند دیگر مقتدر سنی زعما کے قتل کا منصوبہ 20 فروری سے لے کر 25 تک کے لیے تیار کیا گیا، جس کی ہماری اطلاع ہے، جس پر ہم صدر مملکت کو متحد کر رہے ہیں، لیکن یہ بھول جائے یہودی لابی، بھول جائے تاریخ کار، بھول جائے ایسا کا دشمن، بھول جائے صدیق کا لابی کہ ہم موت سے ڈر کر تیرے کفر پہ پردہ ڈال جائیں گے، نہیں، جو کل کافر تھا آج بھی کافر ہے، جو کل میں کافر تھا آج بھی کافر ہے، جو کل ہندہ تھا آج بھی ہندہ ہے، جو کل شیطان تھا آج بھی شیطان ہے۔ مجھے بات کر لینے دیجیے، موت اور زندگی میرا رقط کا سبرد ہے، میں مطمئن ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے زندگی سہارا کی مدا میں زندگی ایسا قدم بچے کی سب کو بیان کرتے گزار تھوڑی ہے، اور میں تمہیں گواہ کرتا ہوں، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں قتل کر دیا گیا، میرے قتل میں ایران کا ہاتھ اور پاکستانی شیعوں کے وغیروں کا ہاتھ ہوگا، یہ میرے ملزم متعین ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم نہیں، لیکن یہ تم کے واضح ہے کہ ہمارے یہ ملزم متعین کوئی چھپے ہوئے نہیں ہے، میرے پاس اطلاع ہے، مسجد کا اطلاع ہے، سازش کی اطلاع ہے، جس پر میں نے صدر اتحاد کو خط لکھا ہے اور تفصیلات لکھی اس میں کہ آخر اس حد تک ایک اقلیت سر پہ تو چڑھ کے بولنے لگی، کبھی چنیوٹ، کبھی گڑھ مراجا، کبھی جنگ سٹی، کبھی کہیں ایک گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں تقریب کاری کو پروان چڑھانے کے، ہم نے انتہائی صبر کا ثبوت دیے ضلع کے حالات کو کنٹرول کرنے کے، میں آج بھی مقامی ضلع کے حالات پر تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، تاہم اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اب تک کے واقعات نے مجھ پہ یہ واضح کیا ہے کہ مقامی ضلع انتظامیہ جانبداری کا ثبوت دے رہی ہے، میں ایک بار پھر ڈر نہیں مانی رہتے میں ایک بار پھر انتہائی نرم لفظوں میں ایک بار پھر درخواست کے لہجے میں عرض کرتا ہوں کہ مقامی انتظامیہ کو اپنی غیر جانبداری واضح کرنی چاہیے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، آپ تعریف کرتے ہاتھ کھڑے کر کے، غیر جانبداری واضح کرنی چاہیے یا نہیں، اسی واسطے اگر ہم پر مقامی انتظامیہ کی غیر جانبداری مزید چند دنوں تک واضح نہ ہوئی، ہم انتظامیہ کے ساتھ ٹکرا جانے پر مجبور ہوں گے، اور پھر کچھ خیال نہیں کریں گے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ہم نہیں چاہتے کہ موجودہ حالات میں امن تناؤ، ہم ان حالات میں چاہتے ہیں کہ ہم تسلیم حریت پسندوں کا پوری اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ساتھ دیں، لیکن اگر ہمیں گھر میں پرامن بیٹھے ہوں کو بھی مارنے کی اور خوار کرنے کی کوشش کی گئی پھر ہم ٹکرانے پہ مجبور ہیں، آج بھی بغیر کسی جرم کے میرے بے گناہ ساتھی آپ کی جنگ جیل میں دو قتل کیس میں بے گناہ اندر ہیں اور 4 تحفیہ کے بناوٹی جھوٹے فضول کیس میں اندر ہیں، امن کو قائم رکھنے کی میں نے مثال پیدا کی ہے کہ اس تمام واقعہ کو اس طرح بنا دیا گویا ہوا ہی کچھ نہیں ہے، لیکن اگر انتظامیہ نے اب بھی بندے ٹریفک رکھی کہ ہمارے آدمی پکڑ دھکڑ میں ہر وقت گویا پریشان رہی اور دوسری سائڈ کے ایک آدمی بھی آج تک نہیں پکڑا گیا، اگر مزید چند دنوں میں مقامی انتظامیہ نے اپنی غیر جانبداری واضح نہ کی تو پھر اس قسم کی انتظامیہ پہلے کئی بار جنگ میں آئی اور ہم سے ٹکرائی اور پاس پاس ہوئی ہے، یہ کوئی نیا یا انوکھا واقعہ ہمارے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ہم انتظامیہ سے ٹکرا رہے ہیں جب ہم اتنے مضبوط نہیں تھے، آج تو کچھ اسباب کے لحاظ سے ہم پہلے کی بنسبت اللہ کے فضل سے زیادہ مضبوط ہیں، آج بھی گناہ ساتھ سختی میرے اندر ہے. کیوں اندر ہے؟ ان کا کوئی جرم؟ سختی بنا پر جس کو مرضی چاہو پکڑ لو, روایت سمجھ کر پکڑ لو. مارتی بھی جا رہی ہے انتظامیہ کے بے گناہ ہیں, پھر بھی اندر حد ہے ظلم کی, تشدد کی انتہا ہے. صرف چند جاگیرداروں کے اشاروں پہ ناچ کر وندے ٹریفک نہیں چلانے کی جائے گی. میں ایک بار پھر بہت ہی نرم لفظوں میں مقامی انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ اپنے رویے میں غیر جانکاری لاؤ, ہمیں کوئی گلا نہیں. ہم نہیں کہتے کہ تم ہمارے ساتھ کوئی انوکھی نواز صاحب کرو, لیکن غیر جانبداری رکھو. اگر تم نے غیر جانبداری نہیں رکھی تو میں تمہیں غیر جانبداری پر مجبور کر دوں گا, اور انشاءاللہ مجبور کر دوں گا. آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دونوں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سانی نے گرانی کر. بہرحال آئندہ جمعہ
کیسٹ ملنے کا پتہ جامع مسجد صدیق اکبر ناگن چرنگی نارتھ کراچی, فون نمبر 0334 34 27 180.